أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين صدق الله العلي العظيم. میری عزیز بہنوں اور بیٹیوں، آج کی اس گفتگو کا موضوع آگ کے پھول رکھا گیا ہے، اور خاص طور پر اس میں لہو الحدیث کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اسلام دشمنوں کی ایک صفت بیان کی ہے کہ وہ کسی بھی دور میں اور کسی بھی زمانے میں دنیا کے اندر سرگرم عمل ہوں، کسی بھی تہذیب و تمدن کے نمائندے ہوں، کوئی بھی زبان بولتے ہوں، ان کے اندر ایک قدر مشترک یہ ہے کہ ان سب کی سوچ ایک جیسی ہوتی ہے، ان کے دل ایک ہی طرح سے حق کے مخالف اور باطل کے پرچارک ہوتے ہیں. تشابہت قلوبہم، ان کے دل آپس میں ایک جیسے ہوتے ہیں. جب ہم لہو الحدیث کے حوالے سے انسانی معاشروں کا جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں قدیم و جدید کی بحث بنیادی طور پر کوئی حیثیت نہیں رکھتی، صرف اس میں طریقہ واردات بدلتا ہے، مگر سوچ اور فکر کے دھارے وہی رہتے ہیں. اور ہر دور کا باطل پرست انسان حق کا راستہ روکنے کی اسی انداز میں کوشش کرتا ہے جس انداز میں اس سے پہلے لوگوں نے کی. حق کو دلائل کی دنیا میں جب وہ شکست نہیں دے پاتے تو پھر دلائل سے توجہ ہٹانے کے لیے وہ مختلف ہتھکنڈے اختیار کرتے ہیں. اگر ان کے پاس قوت اور طاقت ہوتی ہے تو اندھی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے حق کی آواز کو دبا دیتے ہیں، اہل حق کو پابند سلاسل کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات انہیں ان کی زندگی سے محروم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اگر یہ راستہ وہ استعمال نہ کریں تو پھر دوسرا راستہ ترغیب کا راستہ ہوتا ہے، جس میں وہ اہل حق کو بہلاتے پھسلاتے ہیں، لالچ دیتے ہیں، اور سبز باغ دکھا کر انہیں ان کے راستے سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا ان کے سامنے دلچسپی کی ایسی چیزیں پیش کر دیتے ہیں جن چیزوں میں کھو کر وہ اپنا اصل راستہ اور اپنی اصل منزل بھول جائیں. جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ سورہ لقمان کی آیت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ مکہ معظمہ میں نازل ہوئی تھی. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہ پورا نقشہ ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے جو اس دور میں تحریک اسلامی کو دشمنوں کی ریشہ دوانیوں کے نتیجے میں درپیش تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات پیش کر رہے تھے وہ بڑی جامع بات تھی، زندگی کے تمام پہلوؤں کو حاوی تھی، زندگی کے ہر شعبے میں اس کے اندر مکمل اور جامع تعلیمات تھیں، لیکن اس کے مخالف اور دشمن اس کا راستہ روکنے کے لیے سازشیں کر رہے تھے. انہوں نے اس صدائے حق کو لوگوں کے کانوں سے دور رکھنے کے لیے ایک تو یہ انہیں پٹی پڑھائی کہ وہ اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لیں، اور دوسرا انہوں نے یہ کیا کہ اگر وہ اپنے کان کھولیں تو پھر کسی ایسی بات کے لیے کھولیں جو ان کی دلچسپی کا باعث ہو، ان کے وقت گزارنے کا ذریعہ بنے اور انہیں ان کے مقصد زندگی سے دور رکھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو سازشیں ہو رہی تھیں اس میں یہ سازش یہ تھی کہ انہیں جادوگر کہا جائے، دوسری سازش یہ تھی کہ انہیں شاعر کہا جائے، تیسری تجویز یہ تھی کہ انہیں کاہن کہا جائے، ایک اور تجویز یہ تھی کہ انہیں مجنون قرار دیا جائے. یہ ساری باتیں ہو رہی تھیں تو قریش کے سرداروں میں سے ایک سردار نضر بن حارث نے کہا کہ جو باتیں آپ لوگ کر رہے ہیں ان باتوں میں کوئی وزن نہیں، اس لیے کہ اس شخص کا بچپن بھی ہم نے دیکھا، اس کا لڑکپن بھی ہماری آنکھوں کے سامنے گزرا، اس کی جوانی کی بہاریں بھی ہماری نظروں کے سامنے ہیں، نہ اس کی گفتگو کے اندر شاعروں والی کوئی کافیہ اور ردیف کی بات ہے، نہ اس کے کلام کے اندر کاہنوں والے کوئی اٹکل پچو ہیں، نہ وہ جادوگروں کی طرح سے کوئی حرکات کرتا ہے اور نہ ہی وہ مجنون اور پاگل لوگوں کی سی حرکتیں کرتا ہے. یہ جو بات کہتا ہے وہ دلوں میں اترتی ہے, جو اس کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں وہ اثر رکھتے ہیں. لوگ ایک بار سن لیں تو پھر سننے کی تمنا اور آرزو رکھتے ہیں, ایک بار اس سے تعلق قائم ہو جائے تو اس کا ساتھ نہیں چھوڑتے. تو اس کا علاج اور اس کا راستہ روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے مقابلے کے لیے کوئی ایسی دلچسپ چیزیں لائی جائیں کہ لوگ قرآن کو بھول جائیں, قرآن کی باتیں سننے کی بجائے ان باتوں میں مصروف ہو جائیں. چنانچہ وہ شخص مکہ سے چلا, عراق گیا, اور عراق سے اس نے وہ پرانے کہانی قصے حاصل کیے جو شعروں کی صورت میں منظوم کیے گئے تھے. اس میں رستم و سہراب کے قصے بھی تھے, اسفندیار کی کہانیاں بھی تھیں, اور زمانہ قدیم کے مختلف ہیروز اور سورماؤں کے جنگی کارنامے اور دوسری اسی نوعیت کی باتیں تھیں. وہ یہ نظمیں حاصل کر کے مکے واپس آیا اور اس نے اپنا پیسہ خرچ کر کے گانے بجانے والی بہت سی لونڈیاں خریدیں اور ان کو اس کام پر لگا دیا کہ وہ مجلسیں سجائیں, لوگوں کو ان میں دعوت دیں, انہیں شراب بھی پیش کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ شعر و شاعری بہت ہی خوبصورت اور سریلی آواز میں ان کے سامنے پیش کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ آلات موسیقی کو بھی استعمال کر سکتی ہوں تو ان کو بھی کریں تاکہ لوگوں کی بڑی تعداد ان کی جانب متوجہ ہو جائے. یہ آگ کے پھول جو آج ہم اپنے معاشرے میں ہر جانب بکھرے ہوئے دیکھتے ہیں, آگ کے پھول جو ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو چکے ہیں, آگ کے پھول کہ جو والدین اپنے بچوں کے لیے بڑے شوق سے خرید کر لاتے ہیں, یہ آگ کے پھول آج کوئی نئے پھول نہیں ہیں. حقیقت میں ہر دور میں انسانیت کو ان سے سابقہ پیش آتا رہا ہے. چنانچہ وہاں پر ایسی مجلسیں منعقد ہونے لگیں جن مجلسوں میں قرآن سے دور رکھنے کے لیے, حق سے دور رکھنے کے لیے لوگوں کو ان لہو و لعب کی مجلسوں کا خوگر بنایا گیا. اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو لہو الحدیث کو اپنا پیسہ دے کر خریدتے ہیں تاکہ بغیر علم کے لوگوں کو حق سے برگشتہ کر دیں اور حق کا مذاق اڑائیں. اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ان حرکات کی وجہ سے بہت ہی ذلت ناک عذاب ان کے لیے مقدر کر رکھا ہے. آج کے اپنے دور کا جب ہم حال دیکھتے ہیں تو مولانا سید ابو العلیٰ مودودی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی تفہیم القرآن میں اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے لکھا کہ آج کل کے دور میں تمام وہ لغو اشعار جن کا کوئی مقصد نہ ہو, یا وہ اشعار جو سفلی جذبات کو بھڑکاتے ہوں, یا وہ باتیں اور کہانیاں جن کا مقصد تخریب اخلاق ہو, جو جنسی آگ کو بھڑکانے کا ذریعہ بنتے ہوں, یا وہ ناول جن ناولوں کے اندر ایسی چیزیں پیش کی جائیں جو انسان کی دنیا اور آخرت کی کسی بھلائی کی بجائے دنیا میں بھی اس کے نقصان کا باعث ہوں اور آخرت میں بھی اس کی تباہی کا ذریعہ بنے, تو فرمایا کہ یہ سب لہو الحدیث ہے. لیکن مولانا سید ابو العلیٰ مودودی رحمت اللہ علیہ نے دوسرے مقامات پر اس کی مزید تشریح کی ہے, جس میں وہ فرماتے ہیں, اور مجھے خوشی ہوئی اس بات کی کہ آپ کے رسالہ پکار نے جو ادبی نمبر نکالا ہے اس ادبی نمبر میں مولانا سید ابو العلیٰ مودودی کی تحریریں بھی جمع کی گئی ہیں جو بہت ہی رہنما حیثیت رکھتی ہیں. ان تحریروں میں مزید وضاحت جو کی گئی ہے تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ افسانہ مطلقاً لہو الحدیث میں نہیں آتا, نہ ہی ناول اور شعر لہو الحدیث میں آتا ہے. اگر کوئی اچھا افسانہ جس کے اندر کوئی اخلاقی پہلو پیش کیا گیا ہو اور جو لوگوں کی زندگیوں میں اصلاح کا ذریعہ بن جائے تو ایسا ادب تو عین مقصود و مطلوب ہے, وہ تو حقیقت میں جنت کے پھول بن سکتا ہے, وہ آگ کے پھول نہیں ہے. لیکن تمام افسانے اور ناول اور اشعار اور نظمیں جن کا مقصد لوگوں کو ٹھیک راستے سے ہٹا کر غلط راستے پر ڈالنا ہو, اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا کرنے کی بجائے مادہ پرستی ان کے دلوں میں پیدا کرنا مقصود ہو, اور اعلی اخلاقی اقدار کا خوگر بنانے کی بجائے ان کے دلوں میں سفلی جذبات کو بھڑکانا ہو, تو ایسا تمام ادب حقیقت میں آگ کے پھولوں کے زمرے میں آتا ہے. اس سے اپنا دامن ہمیشہ بچا کے رکھنا چاہیے, اپنے کانوں کو بھی اس سے محفوظ رکھنا چاہیے, کہ ایسی کوئی بات کانوں میں نہ پڑے، اپنی آنکھوں کو بھی اس سے محفوظ رکھنا چاہیے کہ آنکھیں کوئی ایسا منظر نہ دیکھیں، اور اپنے دل و دماغ کو بھی اس سے محفوظ رکھنا چاہیے کہ دل و دماغ کے اندر ان آگ کے انگاروں کا کوئی ذرا سا بھی شرارہ داخل نہ ہو جائے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس سارے طوفان بدتمیزی کا جو مقابلہ کیا گیا تھا، تو وہ اس طرح نہیں کیا گیا کہ ان لوگوں نے بھی موسیقی کو استعمال کیا تو ہم بھی موسیقی کو استعمال کریں، انہوں نے بھی لہو الحدیث کا اہتمام کیا تو ہم بھی لہو الحدیث کی مجلسیں منعقد کریں، نہیں، ایسا نہیں کیا گیا، بلکہ تعمیری انداز میں اپنی بات مثبت طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کی گئی، اور وہ بات قرآن کے الفاظ میں یہ تھی کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچان گئے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ ساری محبتیں اس کے سامنے ہیچ ہو جاتی ہیں، قرآن مجید کے ساتھ ان کو ایسا تعلق قائم ہو جاتا ہے کہ جب قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تو ان کی جلد نرم پڑ جاتی ہے، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے ذکر ہی کے اندر ان کو اطمینان ملتا ہے۔ تو فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، سکون ملتا ہے، پریشانیوں سے نجات ملتی ہے جب وہ ذکر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ فرمایا جان لو کہ دلوں کو اطمینان ذکر اللہ سے ہی ملتا ہے۔ تو اس کا مقابلہ ذکر اللہ سے کیا گیا، اور ذکر اللہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو قرآن مجید ذکر اللہ ہے، انا انزلنا الذکر، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، سب سے پہلا، سب سے اہم، سب سے نمایاں ذکر تو قرآن مجید ہے، قرآن مجید کی تلاوت۔ اس کے بعد ہر نیکی کی بات، ہر اچھائی کی بات کلمہ طیبہ کہلاتی ہے، اور کلمہ طیبہ بھی ذکر اللہ ہے۔ کلمہ طیبہ میں ہر وہ چیز آ جاتی ہے جس میں خیر اور بلائی کا پہلو غالب ہو، جو شر اور فساد کو دفع کرنے کا باعث بنے، وہ سب کا سب ذکر اللہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اپنے دور کے ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جو فنون آ حضور سے سیکھے تھے، ان فنون میں ایک تلاوت اور تجوید تھا، یعنی قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے تھے، اس میں ڈوب جاتے تھے، اتنا شغف اور محبت اس کے ساتھ ہوتا تھا کہ بعض صحابہ کرام قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے اس انداز میں اس کو پیش کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بار بار ان سے قرآن مجید کی تلاوت کی فرمائش کیا کرتے تھے۔ آ حضور کے ان صحابہ میں سے جو زیادہ معروف ہوئے، ان میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تین اس معاملے میں سب سے نمایاں اور سب سے زیادہ معروف تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری تو کبھی کبھار تنہائی میں بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے تھے، اور روایات میں آتا ہے کہ جس طرح داؤد علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ یا جبال اوبی ماہو وطیر، کہ پہاڑ اور پرندے بھی ان کی آواز پر جھوم اٹھتے تھے، بالکل اسی طرح سے حضرت ابو موسیٰ اشعری کی تلاوت قرآن پاک کو سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ سارا ماحول اور ہر چیز ایک عجیب وجد اور کیف میں آ جاتی ہے، اور آپ آ حضور نے ایک مرتبہ ان کی تلاوت کو سنا۔ ابو موسیٰ اشعری نہیں جانتے تھے کہ آ حضور ان کے پیچھے کھڑے ہیں، اور وہ ایک وادی میں بیٹھے تلاوت کر رہے تھے، اور اس میں بڑے کیف کے ساتھ اور بہت انتہائی شوق اور شغف کے ساتھ مشغول تھے، آ حضور پیچھے کھڑے سنتے رہے۔ جب یہ تلاوت سے فارغ ہوئے تو آ حضور نے فرمایا لقد اوتیتا من مزامیر آل داؤد، تجھے آل داؤد کی خوش الہانی میں سے حصہ عطا کیا گیا ہے۔ یہ قرآن مجید کی وہ تجوید اور قرات جو آ حضور سے سیکھی گئی تھی، اس کو مزید ترقی دی گئی، اس کی سبا قرات یعنی سات مختلف انداز سے اس کے پڑھنے کا طریقہ سکھایا گیا اور سیکھا گیا، اور اس طرح سے لوگوں نے اپنا بڑا وقت اپنی مجالس اور تقریبات میں قرآن مجید کی تلاوت کے لیے وقف کر دیا۔ دوسرا جن صحابہ کا میں نے ذکر کیا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص قرآن مجید کی تلاوت کو اس لب و لہجہ میں سننا چاہے جس لب و لہجہ میں جبریل اس کی تلاوت کرتے ہیں تو عبداللہ ابن مسعود کی تلاوت کو سنو. اسی طرح سے آن حضور نے حضرت عبائی بن کعب سے کہا کہ عبائی مجھ سے سورۃ البینہ سنو. تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ سے سنوں؟ آپ پر تو قرآن مجید خود نازل ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. تو عرض کیا کیا میرا نام لے کر حکم دیا ہے یا اشارتاً حکم دیا ہے؟ تو فرمایا کہ تمہارا نام لے کر حکم دیا ہے. گویا کہ ان لوگوں کا قرآن مجید کے ساتھ جو شغف تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس کی قدر افزائی کی اور یہ بات بتا دی کہ اصل سیکھنے کا ہنر یہ ہے. اگر کوئی فن ایسا ہے جس فن میں مومن کو کمال پیدا کرنا چاہیے تو وہ یہ قرآن مجید کے علوم کا فن ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی قرآن مجید کو نہایت خوش الہانی کے ساتھ پڑھا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، جو قرآن مجید کو اچھے انداز میں نہیں پڑھتا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے. قرآن مجید کے آداب اور حقوق میں سے ایک حق یہ ہے اور اسی حق کو ادا کرتے ہوئے ہم آگ کے پھولوں سے اپنا دامن بچا سکتے ہیں، ان سے اپنے معاشرے کو پاک کر سکتے ہیں کہ ہر گھر کے اندر ہر فرد تک یہ بات پہنچائی جائے. ہماری قوم کا ہر بیٹا اور ہر بیٹی اس بات کی کوشش کرے کہ وہ بہترین انداز میں قرآن مجید کی تلاوت کرے اور قرآن مجید کی تلاوت کو خود بھی اس کا اہتمام کرے اور اچھی تلاوت کو سنے اور اس سے روحانی بالیدگی حاصل کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جن لوگوں نے اسلامی معاشرے کے اندر آگ کے یہ پھول پھیلانے اور بکھیرنے کی کوشش کی ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی سخت وعید سنائی، بڑی سخت سرزنش کی اور فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. وہ لوگ جو اسلامی معاشرے کے اندر فحش پھیلانا چاہتے ہیں، بے حیائی اور یعنی پھیلانا چاہتے ہیں، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا اور آخرت دونوں جگہ ان پر لعنت بھیجی ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. اب دیکھیے فحاشی پھیلانے والے، اریانی اور بے حیائی کا مظاہرہ کرنے والے دنیا کے اندر ہمیشہ موجود رہے ہیں اور ہمیشہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کوئی نہ کوئی عذاب مسلط کیا ہے. آخرت کا عذاب تو آئے گا اور وہ بڑا سخت ہوگا، لیکن اس سے پہلے پہلے دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ انہیں عذاب میں مبتلا کرتا ہے. آپ اس معاشرے کا تصور کیجئے جس معاشرے میں جنسی بے راہ روی کے نتیجے میں، جس معاشرے میں اریانی و فحاشی اور موسیقی کے آلات کے ذریعے سے اس کو لوگوں کے اندر مستحکم کرنے کی ریت پڑ جاتی ہے، تو اس معاشرے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے عذاب مسلط کرتا ہے کہ جو ان معاشروں کے لیے مستقل عذاب کی کیفیت اور مستقل پریشانی کا باعث بن جاتے ہیں. کسی دور میں یہ جنسی بے راہ روی کے نتیجے میں، اور میں آپ سے عرض کروں کہ جنسی بے راہ روی کی طرف لے جانے والے یہ تمام پروگرام ہوتے ہیں جن کے اندر اخلاق سے عاری باتیں پیش کی جاتی ہیں، اخلاق باختگی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، اشعار کی صورت میں ہو یا نثر کی صورت میں، لکھی ہوئی تحریر ہو یا بولے ہوئے وہ اقوال ہوں، ہر طرح کی یہ باتیں انسان کو پستی کی طرف لے جاتی ہیں. تو ان معاشروں کے اندر پہلے آتشک اور سزاق کی بیماریاں پھیلیں، جب انہوں نے ان کا علاج ڈھونڈ لیا، اور یہ بھی دیکھیے ان کی فطرت کہ بجائے اس کے کہ وہ اس گناہ سے توبہ کریں، اس ان بری عادات کو چھوڑ دیں جو بری عادات ان بیماریوں کا باعث بنتی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان بیماریوں کا علاج تلاش کر لیا جائے، وہ گناہ چھوڑنا جو ہے وہ ان کو گوارا نہیں ہوتا. چنانچہ اس گناہ میں تو مبتلا رہتے ہیں، دوائیاں اور علاج تلاش کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی اپنا نظام ہے، اس کا اپنا قانون ہے. جب وہ اس قسم کی حرکتیں جاری رکھتے ہیں، کسی ایک بیماری کا علاج تلاش کر لیتے ہیں، تو اس سے بڑی بیماری اللہ ان پر مسلط کر دیتا ہے. یہ دنیا کا عذاب ہے، اور بہرحال یہ عذاب آخرت کے عذاب کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے. آخرت کا عذاب تو اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا. چنانچہ انہوں نے آتشک اور سزاق کا علاج تلاش کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ایڈز جیسی بیماری مسلط کر دی جس کا کوئی علاج ان کے پاس نہیں ہے، اور جو اتنی مہلک ہے کہ اس بیماری میں مبتلا ہونے والا شخص معاشرے کے اندر ایک بوجھ بن جاتا ہے، سب لوگ اسے دور بھاگتے ہیں اور اس کا نام سن کر ہی ان کو وہ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب اگر اس کے کسی برتن کے ساتھ یا جسم کے ساتھ ہمارا ہاتھ یا ہمارا جسم ٹچ ہو گیا تو ہم بھی اس بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر ان کے کرتوتوں کا ایک تحفہ اور ان کے اپنے اعمال کا ایک پھل عطا کیا ہے. یہ آگ کے پھول نہیں تو کیا ہے؟ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ ہم عیش و عشرت کر رہے ہیں, رنگ رلیاں منا رہے ہیں, لیکن حقیقت میں یہ کوئی عیش و عشرت نہیں ہے. یہ بدترین زندگی ہے جو دنیا کے اندر بھی عذاب کا باعث ہے, اور جب آخرت میں اللہ کے ہاں حاضری ہوگی تو اس وقت جو انجام اور نتیجہ ہوگا وہ تو کہیں زیادہ عبرتناک ہوگا. آج ہمارا ملک اور ہمارے ذرائع ابلاغ, ہمارے اخبارات اور ہمارے رسائل جس دوڑ میں اس وقت شریک ہیں, ہر اخبار یہ کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ننگی تصویریں چھاپے. اور اب اخبارات کا حال یہ ہے کہ کوئی بھی اخبار ایسا نہیں جو کسی شریف گھرانے میں بغیر کسی ریزرویشن کے لے جایا جائے اور پڑھا جائے. اخبارات اپنے جو رنگین صفحات چھاپتے ہیں اور جو اپنے مخصوص میگزین نکالتے ہیں ان کے اندر ایک بڑا حصہ عریانی و فحاشی کا ہوتا ہے. ننگی تصاویر فیشن کے نام پر, ترقی کے نام پر اور آزادی نسواں کے نام پر. اور یہ دیکھیے کتنی بڑی ستم ظریفی ہے کہ عورت کو ایکسپلائٹ بھی کیا جاتا ہے, اسے بازار کے اندر لا کر رسوا و ذلیل بھی کیا جاتا ہے, اور اس کے ذہن میں یہ بات بھی ڈالی جاتی ہے کہ یہ تمہاری آزادی ہے, اگر کوئی اس کے خلاف بولے تو وہ تمہارا دشمن ہے, وہ تمہاری آزادی پہ قدم لگانا چاہتا ہے. اور بیچاری عورت باوجود فیشنیبل ہونے کے, باوجود جدت پسند ہونے کے, وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتی ہے کہ جو مجھے سرے بازار رسوا کرتے ہیں وہ تو میرے ہمدرد ہیں, اور جو مجھے گھر کے اندر پردے کے اندر با عزت اور با وقار مقام دینا چاہتے ہیں, سارے حقوق کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں, شاید وہ بڑے میرے دشمن اور بڑے قدامت پرست اور دنیا کے اندر ترقی کے مخالف اور دشمن ہیں. میں ان عورتوں کے بارے میں یہ بات نہیں کہہ رہا کہ جو اللہ کے فضل و کرم سے اسلام کو سمجھتی ہیں, جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنی زندگی کا راستہ متعین کرتی ہیں. میں ان عورتوں کا تذکرہ کر رہا ہوں جو تعداد میں بے شک قلیل ہیں, بہت چھوٹی سی اقلیت ہیں, مگر میڈیا اور ذرائع ابلاغ ان کی تصویر یوں پیش کرتے ہیں کہ گویا اس ملک اور مسلمان ملکوں کے معاشرے کی نمائندہ وہی ہیں. اگر اس کی ترجمانی کرنے کا حق ہے تو انہی کو ہے. گویا اس بہت بڑی خاموش اکثریت کو کوئی وزن دیے بغیر اس معمولی سی اقلیت کو جو بڑی ووکل ہے, جو سرے بازار گھومتی ہے, جو مخلوط مجلسوں کے اندر شمع محفل بنتی ہے, اس کو یہ موقع اور یہ مقام اور مرتبہ دیا گیا ہے کہ عورت کے نمائندہ کے طور پر بولنے کا حق اسی کو ہے. یہ اپنی جگہ ایک بڑی غلط فہمی بھی ہے اور غلط انداز میں تصویر کشی بھی ہے, لیکن ہمیں ان حالات کی درستی کے لیے ان خواتین کو بھی سمجھانا ہے جو راستہ بھول گئی ہیں کہ ان کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے. ان کے ہمدرد حقیقت میں بھیڑیے ہیں جو ان کی عزت سے کھیلتے ہیں, ان کے وقار کو برباد کرتے ہیں, ان کے گھر کے سکون کو ختم کرتے ہیں, اور جواب میں انہیں کچھ بھی نہیں دیتے سوائے رسوائی, ذلت, پریشانی اور پیمردگی کے. اسی طرح سے ہمارا ریڈیو اور ٹیلی ویژن, ریڈیو اور ٹیلی ویژن کا ایک آدھ پروگرام جو اسلامی تعلیمات پر مبنی ہوتا ہے وہ آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے. ریڈیو اور ٹیلی ویژن بذات خود نہ برائی کا آلہ ہیں نہ اچھائی کا آلہ ہیں, وہ تو بات پہنچانے کا ایک ذریعہ ہیں. وہ اچھائی کا ذریعہ بن سکتے ہیں اگر ان سے اچھے اور اصلاحی پروگرام پیش کیے جائیں, اور وہ شیطان کا ہتھیار بن جاتے ہیں اگر ان سے برے اور فساد زدہ پروگرام پیش کیے جائیں. آج ہمارا ریڈیو ٹیلی ویژن جو پروگرام پیش کر رہا ہے, بحثیت مجموعی 95% وہ پروگرام ایسے ہوتے ہیں جو یا تو لغم ہیں, یعنی جن کا کوئی مقصد نہیں ہے, انہیں فضول بھی آپ کہہ سکتے ہیں, بے مقصد بھی کہہ سکتے ہیں, اور یا وہ پروگرام بالکل نقصان دہ, مضر, فحاشی اور یعنی کے ترجمان ہیں جن کا دیکھنا ایمان کا بھی نقصان ہے, اعمال صالحہ کا بھی نقصان ہے, اور مسلسل اللہ اور اللہ کے رسول سے دوری کا ذریعہ ہے. یہ پروگرام ظاہر ہے کہ اب ہمارے گھروں میں داخل ہو چکے ہیں. پرانے زمانے میں کسی شریف آدمی کو سینما ہاؤس کے قریب سے گزرتے ہوئے دیکھا جاتا تھا تو تعجب ہوتا تھا, بے شک وہ بیچارہ اپنے کسی کام سے اس سڑک سے گزر رہا ہو, لیکن دیکھنے والوں کی انگلیاں اٹھ جاتی تھیں کہ فلاں آدمی سینما کے سامنے سے گزر رہا تھا. یعنی لوگوں کو یہ شک گزرتا تھا کہ یہ آدمی سینما ہاؤس جاتا ہے, اور سینما ہاؤس جانا کسی شریف آدمی کا کام نہیں تھا, اور پھر اپنے بچوں کے ساتھ سینما ہاؤس جانا اس کا تو کوئی تصور ہی شریف گھرانوں کے اندر نہیں تھا. لیکن آج آپ اندازہ کیجئے کہ ہم کتنی پستی میں گر چکے ہیں اور آگ کے یہ پھول کس طرح ہمارے بستر پر, ہمارے گھر کی دہلیز کے اندر, ہمارے ڈرائنگ روم میں, ہمارے چاروں جانب اس طرح سے پھیل گئے ہیں کہ آج بہت کم گھر ایسے ہیں جن گھروں کے اندر ٹی وی نہیں ہے. اور میں تو چونکہ ٹی وی پروگرام نہیں دیکھتا کیونکہ ہمارے گھر میں ٹیلی ویژن نہیں ہے, لیکن ہمارے جو دوست اور بھائی ٹیلی ویژن پروگرام دیکھتے ہیں تو پھر وہ آ کر شکایات کرتے ہیں, کرتے رہتے ہیں. آج صبح بھی میں فیصل آباد میں تھا تو جماعت کے ایک پروگرام میں جب سوالات کا سلسلہ شروع ہوا تو بہت سے سوالات ٹیلی ویژن کے مختلف پروگراموں کے حوالے سے پوچھے گئے. ظاہر ہے کہ جو لوگ ان پروگراموں کو دیکھتے ہیں یا جن کے گھر میں ٹیلی ویژن ہے اور ان کے بچے وہ پروگرام دیکھتے ہیں تو ان پروگراموں کے بارے میں وہی جان بھی سکتے ہیں. ہم لوگ جو نہیں دیکھتے, ایک جانب تو ہم ان سے الحمدللہ محفوظ ہیں, لیکن ان کے مضر اثرات کو ٹھیک طور پر وہی لوگ اس کا اندازہ بھی کر سکتے ہیں یا ان کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں یا ان پر تنقید کر سکتے ہیں جو ان کی جھلکیاں دیکھتے ہیں یا جو ان سے واقف ہیں. لیکن اس میں پھر دوسری جانب یہ خطرہ بھی ہے کہ کچے ذہن گھروں کے اندر بچے اور بچیاں اور نوجوان ہو سکتا ہے کہ ان پروگراموں پر تنقیدی نقطہ نظر سے نظر ڈالنے کی بجائے وہ ان پروگراموں کی رو میں بہہ جائیں اور ان پروگراموں کے اسی رنگ میں رنگ جائیں جس رنگ میں معاشرے کا بیشتر حصہ رنگا ہوا ہے. تو اس طرح موجودہ صورتحال میں, موجودہ نظام حکومت میں یہ ذرائع ابلاغ ہمارے لیے, ہمارے گھروں کے لیے, ہمارے معاشرے کے لیے بہت نقصان دہ ہیں. وہ پروگرام جو سینما ہاؤسوں کے اندر بھی سینسر ہو جایا کرتے تھے اور فلمیں بھی فلم ساز جب بناتے تھے تو اس میں سے کئی مناظر کاٹ دیے جاتے تھے, آج میں سنتا ہوں اور لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے کہیں زیادہ ننگے مناظر ٹیلی ویژن پر ہر گھر میں پیش کیے جاتے ہیں. آج گویا ہر گھر سینما ہاؤس بن چکا ہے. کسی زمانے میں سینما ہاؤس کو لوگ کروڈ الفاظ میں کنجر خانہ کہا کرتے تھے اور آج سوئے قسمت اس قوم کی بدقسمتی کہ یہ بدترین ادارہ اور انسٹیٹیوشن آج ہر گھر کی دہلیز کے اندر داخل ہے. ہر ڈرائنگ روم کے اندر ڈش اینٹینا آ چکا ہے اور ڈش اینٹینا کے ذریعے سے دنیا کے دوسرے ملکوں میں تمام وہ پروگرام جو انتہائی لچر اور انتہائی فوش ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے معاشرے میں بڑے شوق سے دیکھے جا رہے ہیں. جب ہم اس صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں تو آپ کا اور ہمارا کام بڑا کٹھن اور مشکل کام بن جاتا ہے. ایک ایسے معاشرے کی اصلاح جس معاشرے میں شیطان منہ زور ہے, اس کے پاس وسائل بھی ہیں, اس کے پاس ایک بڑی فوج ظفر موج ہے جو ہر لمحے اس کا کام کر رہی ہے اور ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے, تو کام بڑا کٹھن نظر آتا ہے. مگر آپ جانتی ہیں کہ کام جتنا کٹھن ہوتا ہے اور سفر جتنا لمبا ہوتا ہے اتنی ہی سخت تیاری کی ضرورت ہوتی ہے. سفر لمبا ہوتا ہے تو مسافر بہت سویرے سویرے اٹھ کر اپنے سفر پر روانہ ہو جاتا ہے. ہمارا بھی سفر لمبا ہے, کام کٹھن ہے, مرحلہ بڑا مشکل ہے. اس کے لیے ہمیں بھی لمبی تان کر سوچنے کی عادت چھوڑ دینی چاہیے, ہمیں بیدار ہو جانا چاہیے, اپنی صلاحیتوں کو, اپنی تمام تر ذہنی قوتوں کو, اپنے قلم کی قوت کو, اپنی زبان کی قوت کو, اپنی تنظیم کی صلاحیت کو اس کام کے اندر صرف کر دینا چاہیے کہ ہم معاشرے سے آگ کے ان پھولوں کو بجھا دیں گے اپنے اچھے اور اصلاحی پروگراموں کے ٹھنڈے پانی سے جو آب حیات ہے اس قوم کے لیے. اس کے نتیجے میں جنت کے پھول ہر جانب کھلیں گے, ہر گھر کے اندر جنت کے پھول نظر آئیں گے, ہر زبان سے جنت کے پھول جھڑیں گے اور ہر کان کے اندر جنت کے پھولوں کے رس گھولنے کا عمل شروع ہو جائے گا اور ہر آنکھ جنت کے پھولوں سے نظر نواز ہوگی اور ہر دل جنت کے پھولوں سے ٹھنڈا ہوگا. یہ کام بہت ہی سلیقے اور ہوشیاری سے کرنے کا کام ہے. ادب کے میدان میں, تلاوت قرآن مجید کے میدان میں, اچھے اشعار اور اچھی نعتوں کے میدان میں ہمیں وہ متبادل پیش کرنا ہے. اس لیے کہ جائز تفریح پر اسلام نے پابندی نہیں لگائی, جائز تفریح کے ذرائع اور مواقع ہمیں مہیا کرنے چاہیے. جب ہم جائز تفریح مہیا کریں گے تو پھر اس بات کا جواز یقیناً ہوگا کہ ہم لوگوں سے درخواست کریں کہ وہ ان آگ کے پھولوں سے اپنا دامن بچا لیں. لیکن اگر ہم ان کو کوئی متبادل مہیا نہیں کرتے اور وہ مجبور ہیں یہ پروگرام دیکھنے پر تو پھر شاید اس میں ہم بھی ذمہ دار ہوں گے. ایسے پروگرام ویڈیو کے ذریعے سے مرتب کیے جا سکتے ہیں جن پروگراموں میں تلاوت قرآن پاک کے مقابلے اور مسابقے ہوں, جن میں نعت خوانی کا کوئی کمپٹیشن ہو، جن میں اچھے افسانے پیش کرنے کی کوئی کاوش ہو، جن میں اچھی سے اچھی نظمیں اور اچھی سے اچھی اخلاقی کہانیاں پیش کرنے کی کوئی کاوش کی گئی ہو۔ یہاں ہمارے ملک میں بدقسمتی سے جو دو بڑے طبقے اس وقت سیاسی لحاظ سے ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں، اور جو آئندہ چند دنوں میں ہونے والے انتخابات میں قوم کے سامنے دو متبادل کے طور پر پیش ہوں گے، ان کے بارے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ بے نظیر صاحبہ ہوں یا میاں نواز شریف صاحب ہوں، دونوں مغربی ذہن سے سوچتے ہیں، دونوں اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم بنیاد پرست نہیں ہیں، دونوں سود کے حامی ہیں، دونوں مغربی انداز فکر میں سوچتے اور مغربی انداز میں زندگی گزارنے کے دونوں حامی ہیں۔ ان دونوں نے اس ملک میں حکومت کی ہے، اور دونوں کے دورے حکومت میں آپ نے دیکھا کہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن میں کس طرح سے برائیوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا، حتیٰ کہ نواز شریف صاحب کا دور تو اس لحاظ سے بدترین دور تھا کہ جو اسلامی جمہوری اتحاد کے منشور پر اسلام کے نام پر برسر اقتدار آئے تھے، انہوں نے آتے ہی تعلیم کو، ابلاغ عامہ کو، معیشت کو اور زندگی کے دیگر تمام معاملات کو مکمل طور پر مغربی رنگ میں رنگنا شروع کر دیا۔ انہوں نے وزیر تعلیم ایسے شخص کو بنایا جو کریلا اور نیم چڑا کے مترادف، مذہباً شیعہ، اخلاق و کردار کے لحاظ سے مغرب کا پروردہ، اور اس ملک کے معاشرتی اور طبقاتی تقسیم کے لحاظ سے اس معاشرے کا وڈیرا اور جاگیردار، جو ہر لحاظ سے اس ملک کے اندر اس ملک کے عوام کا خون چوسنے والا، ایسے شخص کو وزیر تعلیم بنایا گیا، اور وزارت اطلاعات اس شخص کو دی گئی جس نے بار بار یہ اعلان کیا کہ ہم یہاں پاکستان میں میڈونا اور مائیکل جیکسن کو بلائیں گے۔ اور آپ کو شاید یہ معلوم ہوگا میری بچیوں کہ میڈونا اور مائیکل جیکسن دو ایسے کردار ہیں کہ جو مغربی دنیا میں بھی شیطان کے چیلے سمجھے جاتے ہیں، مغربی دنیا میں بھی باوجود ساری اریانی و فحاشی کے لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں، کیونکہ یہ اریانی و فحاشی کے تمام ریکارڈ بیٹ کر چکے ہیں، اور وہاں پر ان لوگوں کے بارے میں یہ تصور عام ہے کہ یہ جب رقص کرنے کے لیے اور گانے کے لیے اسٹیج پر آتے ہیں تو اپنے تمام کپڑے اتار دیتے ہیں۔ تو ہمارے وزیر اطلاع نے کہا کہ میڈونا یہاں آئے گی، اور کہا کہ مائیکل جیکسن کو ہم یہاں لائیں گے، بار بار وہ یہ بات کہتے رہے، گویا کہ یہ آگ کے پھول جو آپ نے عنوان منتخب کیا ہے، تو آپ اس بات کو بھی دیکھیں کہ آپ کے ملک کی قسمت سے کھیلنے والے اور آئندہ چند دنوں میں آپ کے تمام گھروں پر دستک دینے والے اور ووٹوں کا مطالبہ کرنے والے یہ کون لوگ ہیں۔ آپ اپنے والدین کو بتائیے، ان کے چہرے ان کے سامنے بالکل نقاب الٹ دیجیے اور بتائیے کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کس انداز میں اس معاشرے کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے ایک وزیر وہ تھے جنہوں نے ہر روز اس بات کا تہیا کر رکھا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑانا ہے، دین اور اہل دین پر پھبتیاں کسنی ہیں، سود کو ہر روز وہ حلال قرار دیتے تھے، اور اخبارات میں پہلے صفحے پر ہیڈ لائن ان کی خبریں لگتی تھیں۔ یہ شخص جب تک اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف بکواس کرتے رہے تو نواز شریف کے چہیتے تھے، ان کے بہت قریبی ساتھی تھے، لیکن جس روز اس شخص نے خود نواز شریف کے خلاف کچھ کہا تو اگلے دن نواز شریف صاحب کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ آصف احمد علی غدار اور وطن دشمن ہے۔ جب تک وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف ہرزہ سرائی کرتا رہا تو وہ وطن دوست تھا، اور جب اس نے وزیراعظم کے خلاف بات کی تو وہ وطن دشمن بن گیا۔ ایسے لوگوں کو انہوں نے اپنے گرد جمع کیا۔ رانا نذیر احمد کو کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا، جو اخبارات میں اشتہاری مہم بھی چلا رہا تھا، بیانات بھی دے رہا تھا، اور اس کے بیانات کا جو اصل خلاصہ تھا وہ یہ تھا کہ اس ملک میں آبادی کو روک دیا جائے، یہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں یہ ہمارے وسائل میں حصہ دار بن جاتے ہیں، یہ ہمارے بھوک، افلاس اور قحط کا ذریعہ بنتے ہیں۔ حالانکہ اس کم وقت کو یہ معلوم نہیں تھا کہ جو بچہ دنیا کے اندر آتا ہے تو خالق کائنات کے ہاں سے وہ اپنا رزق بھی لے کر آتا ہے۔ خالق کائنات تو اپنی مخلوق پر اتنا مہربان ہے کہ بچے کی پیدائش اور اس کے جنم سے قبل اس کے رزق کا وہ اہتمام کر دیتا ہے۔ اور اصل مسئلہ اس ملک کا یہ نہیں ہے کہ یہاں آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے، آبادی تو ہماری دولت ہے، اسلام دشمنوں کے مقابلے پر ہماری فوج ہے، ہماری قوت کا راز ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ انگریز کے پروردہ اور امریکہ کے ایجنٹ جو ہمارے اوپر مسلط ہیں، جو آگ کے پھول بھی ہر جانب بکھیر رہے ہیں اور ہمارے وسائل کے اوپر بھی قابض ہیں، انہوں نے ہمارے وسائل کو لوٹ لیا ہے۔ وسائل میں کوئی کمی نہیں ہے، یہ ملک مالدار ہے،
باغ و بہار ملک ہے، اس میں بے شمار دولت موجود ہے، لیکن اس دولت کو غلط انداز میں لوٹنے والوں نے لوٹا اور اس کی منصفانہ اور عادلانہ تقسیم کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی، اور اس طرح سے یہاں پر لوگوں کو محروم کیا. اور پھر اس کا بلیم وہ لگاتے ہیں ان بچوں پر جو معصوم دنیا کے اندر آتے ہیں اور اپنا رزق اللہ تعالیٰ کے ہاں سے لے کر آتے ہیں، ان کو یہ ترقی کے راستے میں رکاوٹ سمجھتے ہیں. میری بہنوں، میری بیٹیوں، یہ معاشرے کے اندر وہ لوگ ہیں کہ جو حقیقت میں اس معاشرے کے دشمن ہیں، اس معاشرے کو آگ کے پھولوں کا تحفہ پیش کر رہے ہیں اور اس معاشرے کو مسلسل دوزخ کی آگ کی طرف دھکیلتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فرعون کے بارے میں کہ فرعون قیامت کے دن اپنی قوم کو لے کر اس کو ہانکتا ہوا اور اس کی قیادت کرتا ہوا دوزخ میں جائے گا. ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اور پھر وہاں پر کہا جائے گا کہ اے فرعون اور فرعون کے پیروکارو دوزخ میں داخل ہو جاؤ. تو یہ بھی فرعون کی طرح سے خود بھی دوزخ کا سفر کر رہے ہیں اور اپنی قوم کو بھی دوزخ کے پھولوں کا تحفہ دے رہے ہیں. ان سے نجات حاصل کرنا، اس نظام کو تبدیل کرنا جس نظام کے سارے پھل کڑوے، زہریلے، مہلک، جس کے سارے پھول پتے دوزخ کے پھول پتے ہیں، اس نظام کو جڑ سے اکھاڑنا ہر مومن کا فرض ہے. اس فرض میں ایسا نہ ہو کہ ہم پیچھے رہ جائیں. مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ جس انداز میں کام کر رہی ہیں اور پچھلے آپ کے پکار کے خصوصی نمبر میں جس طرح سے آپ نے اس کا جواب دیا ہے، ایک مثبت اور تعمیری بات پیش کی ہے، تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کی کاوشیں برابر ہوں گی، وہ انشاءاللہ رنگ لائیں گی اور آنے والی نسلیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس پوزیشن میں ہوں گی کہ وہ آگ کے ان تاجروں کو مسترد کر دیں اور جنت کی جانب راستہ دکھانے والوں کے ساتھی بن جائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی زندگی ہی میں ہمیں جنت کا نقشہ اور اس کا سکون عطا فرما دے. اور جب بھی کوئی معاشرہ اللہ کے احکام پر چلا ہے تو اس معاشرے کے اندر سکون اور جنت کی ہوائیں اور جنت کی خوشبوئیں آئی ہیں. مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ کی کاوشوں کے نتیجے میں انشاءاللہ وہ دن آئے گا جس دن ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.